الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدمزاد سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے 16 رکوع میں سے ہم 14 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور تسلسل سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس کے جو 11 رکوع ہیں رکوع نمبر 6 سے اور رکوع نمبر 16 تک یہ خاص پس منظر میں ہیں غزوہ تبوک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں آخری غزوہ تھا, تو اس کا تذکرہ ہے, اس کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جو کہ جاری ہے اور بڑی قیمتی ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. منافقین کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے, منافقانہ روش, ان کی جو ریشہ دوانیاں اسلام مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ہمارے سامنے آئینے کے طور پر رکھی جا رہی ہیں. اور اسی پس منظر میں غزوہ تبوک کے جو 5 گروہ وہ وجود میں آئے تھے کہ جس میں کچھ منافقین کے گروہ تھے کہ جنہوں نے اس غزوے سے پہلے یا غزوے سے واپسی پر اپنے جھوٹے عذر پیش کر کے اور اپنے خلاصی جو ہے وہ چاہی تھی, اور جو پیچھے رہ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں اپنی منافقانہ روش کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے, محروم رہے. اللہ تعالیٰ ایسی منافقانہ روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر کچھ مومنین کا تذکرہ آیا تھا کہ جن کو شرعی عذر لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے, بیماری یا پیرانہ سالی یا غزوے میں شرکت کے لیے سواری ان کے پاس نہیں تھی. اور 2 گروہوں کے واقعات اہل ایمان میں سے, اور وہ بھی مخلص اہل ایمان میں سے, کہ جو تیاری ان کی پوری تھی لیکن سستی کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے. اور خاص طور پر پچھلی آیتوں میں 3 اصحاب کا واقعہ بھی ہم پڑھ کر آئے کہ جس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 2 ساتھی تھے, ایمان افروز, وہ واقعہ بھی کہ جن کے توبہ ہے کہ جو 50 دن کے بعد وہ قبول ہوئی اور اسی پر یہ موسوم ہو گئی صورت سورہ توبہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پس منظر چل رہے ہیں, اور اسی پس منظر میں آج کا جو رکوع ہے رکوع نمبر 15, اس میں بھی بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو اہل ایمان کو دی جا رہے ہیں. یہ جو آیت نمبر 119 ہے اس میں 2 بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو دی جا رہی ہیں. فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو, خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, نمبر 1, اور نمبر 2, وکونو ما صادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی پہلی ہدایت بہت قیمتی ہے, بہت بنیادی یہ اصطلاح ہے تقوی قرآن مجید کی, اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کی مزید جو وضاحت ہے بلکہ جامع ترین اور گاڑی ترین آیت تقویٰ کے موضوع پر وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقویٰ ایسے اختیار کرو کہ جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے. تو یہ ایک آئیڈیل بات ہے کہ جو یہاں کی گئی، اور سورہ تغابن میں پھر ایک پریکٹیکل بات آ جاتی ہے کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تقویٰ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے مفہوم بھی ہم پچھلی نشستوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ چکے ہیں کہ یہ تقویٰ خدا خوفی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ایک جذبہ ہے کہ جو بندہ مومن کے زندگی میں ہر آن ہر ساتھ اس کے ساتھ وہ چپکا ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی قدم بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ اٹھے. اور خدا خوفی جب یہ انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی کا بھی خوف اس کے دل میں سما نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور یہ تقویٰ ہی کی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید سے بھی ہدایت ملتی ہے، متقین ہی کو ملتی ہے. یہ بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ہدل لل متقین، یہ قرآن ہدایت کس کے لیے؟ ویسے تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت پا کون جاتے ہیں؟ کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو خدا خوفی جن کے اندر ہوتی ہے، اور پوری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوتے ہیں. تو بہت ہی قیمتی ہدایت ہے کہ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ اندر کے جو شرور ہیں نا انسان کے اندر جو پل رہے ہوتے ہیں، اور جو بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو لہٰذا جب یہ تقوی اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ اندر کی باطنی بیماریوں کا وہ علاج بن رہا ہوتا ہے. اور باہر کی جو بھی شر ہیں، فسادات ہیں، وہ جو انسان پر بندہ مومن پر وارد ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے تحفظ کے لیے پھر اگلا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مطلب کیا ہے؟ کہ سچوں کی صحبت ہے کہ جو کہ اختیار کر، یعنی یہاں پر ایک اجتماعیت کا فہم ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے کہ پوری جو دین ہے وہ اجتماعیت ہی پر مبنی ہے. ارکان اسلام بھی آپ دیکھیں وہ اجتماعیت کا تصور اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، با جماعت پڑھی ہے، ایک اجتماعیت کا تصور ہے. بغیر عذر کے، شرعی عذر کے ہم گھر میں اکیلے مرد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ نماز بھی ایک اجتماعیت کا تصور لیے ہوئے. اسی طرح حج کی عبادت ہے، لہٰذا وہ تو ہے ہی اجتماعی عبادت. یعنی جتنے بھی لاکھوں مسلمان ہیں وہ حج کے دنوں میں ہی دنیا کے کونے کونے سے وہ جمع ہوتے ہیں. ایک اجتماعیت کا عالمگیر ایک مظہر ہے کہ جو کہ حج کے موقع پر نظر آتا. اسی طرح سے اور دیگر بھی عبادات ہیں کہ جس میں اجتماعیت وہ شامل ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا، یعنی کوئی اجتماعیت ہے ہی نہیں بغیر سموتات، یعنی دین اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے، اور اجتماعیت جو ہے وہ سموتات کے بغیر. تو بہرحال یہ ہے کہ لا اسلام بالجماع، یہ الفاظ ہیں کہ اسلام ہے ہی نہیں بغیر جماعت، اور جماعت ہے ہی نہیں بغیر سموتات. تو جماعت کا تصور کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ہجوم، ایک ہوتا ہے اجتماعیت. فرق بہت اہم ہے اجتماعیت میں اور ہجوم میں. ہجوم میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی نظم و نسق نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ چین آف کمانڈ کا تصور نظر نہیں آتا. اور ہجوم سے آپ سارے تخریبی کام لے سکتے ہیں، لیکن تعمیری کام اگر لینا ہے تو وہ پھر اجتماعیت سے لیا جاتا ہے کہ جو ایک ڈسپلن میں، ایک نظم میں پروئی بھی ہوتی ہے. ایک امیر کے حکم پر سب سموتات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں ایک اجتماعیت کا حکم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے کون ہیں؟ تو قرآن مجید سے اگر اس کا بھی ہم دیکھیں، سرچ آؤٹ کریں، تو سورہ حجرات کے آیت نمبر 15 میں سچوں کی جو علامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. بلا شبہ مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھیں، کامل یقین رکھیں، اور وہ کسی شک میں نہ پڑے، اور وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ. تو آگے سند یہ آ رہی ہے کہ اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں اصل میں سچے، کہ جن کے باطن میں وہ ایمان روشن ہو، تصدیق بالقلب کے درجے میں، اور پھر اس کا اظہار ان کے عمل سے ہو، اور عمل میں جامع اصطلاح جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اپنے جان اور مال کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں، تو اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں سچے، لہذا یہ سچوں کی علامت آ گئی۔ لہذا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ باطنی امراض کا علاج بنے گا، اور جو ظاہری اور جو خارجی شرور ہیں اس سے بچنے کے لیے اجتماعیت اختیار کرو۔ اجتماعیت کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں بھی وہ ایک مقام پر یہ بات آئی ہے کہ جب شیطان کسی کو ورغلا دیتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، تو اجتماعیت کے جو ساتھی ہیں وہ اسے پکارتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف، ہمارے پاس آئے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ میں اکیلا جب تک ہوں، اجتماعیت کا حصہ نہیں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، میں کوئی دیگر عبادات انجام دے رہا ہوں نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ماتھے پر بل نہیں، لیکن جب میں کسی اجتماعیت کا حصہ بنتا ہوں تو پھر دیگر ساتھی جو ہے وہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نماز میں کیوں نہیں نظر آ رہے، کیوں ان کی نماز نہیں ہو رہی، کیوں ان کی یہ فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہو، تو ساتھی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ساتھیوں کی دعائیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو نفاق سے جو ہے وہ بچانے والے ساتھی جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی ایک شے ہے کہ جو دین اسلام نے ہمیں دی ہے، اور وہ اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت، اسلام اجتماعیت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کسی ایسی اجتماعیت سے جڑ کر کہ جو واقعتاً دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا تن من دھن لگا رہی ہو، اس میں ہمیں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض کی ادائیگی ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع صادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لاہل المدینہ، اب غزوہ تبوک ہی کے پس منظر میں ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے مدینے والوں کو، اور جھنجھوڑنے کا انداز یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ذرا محبت کا جو تقاضا ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت کے دعوے کر رہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ہر مشکل جو ہے وہ برداشت کر رہے، بھوک سے، سفر کی صعوبتوں سے، اور گرمی کی جو تپش ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور تم اپنے آرام دہ بستروں پر اور سائے میں جو ہے وہ پھلوں سے اور بیگماں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اب ذرا ایک محبت کا جو پہلو ہے اس سے بھی جھنجھوڑا گیا، اور پھر ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے تو اس کے کیا اجور ہیں کہ جو انسان کو ملتے ہیں، یہ دوسرا پہلو ہے کہ جو پھر انسان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر موٹیویٹ کرتا ہے، ایک جذبہ محرکہ ہے کہ جو اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا جذبہ ہے وہ محبت کا ہے، اس کے حوالے سے ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ما کان لاہل المدینہ، اور یہ مدینے والوں کے لیے یا مدینے میں رہنے والوں کے لیے یہ زیبہ ہی نہیں تھا، یا زیبہ ہی نہیں ہے، یہ ان کے لائق ہی نہیں۔ ومن حولہم من العراب، اور مدینے کے جو ارد گرد جو بھی بدو رہتے ہیں، دیہاتی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ زیبہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ لائق نہ تھا کہ ان یتخلفوا الرسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے۔ اللہ کے رسول غزوہ تبوک میں سلطنت روما سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، سپر پار سے، ایک بڑی قوت سے ٹکرانے، اور ہر صوبتیں وہ جھیل رہے ہیں، اور تم آرام سے گھروں پر بیٹھ کر جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہو آسائشوں سے۔ تو یہ نہ مدینے والوں کے لیے، نہ ارد گرد کے جو بھی دیہاتی ہیں ان کے لیے یہ زیبہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کو جو ہے وہ زیادہ عزیز رکھیں، یا ان کو زیادہ رغبت ہو جائے اپنی جانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، وہ زیادہ عزیز اللہ کے رسول کی جان پر اپنی جانوں کو جو ہے وہ جاننے لگے۔ تو یہ اہل مدینہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ زیبہ ہی نہیں، یہ لائق ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں وہ واقعہ بھی ہم پچھلی نشست میں پڑھ کر آئے نا، کہ ایک صحابی ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے رسول نکل گئے غزوہ، اور ان کا نام ہے ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ جب پیچھے رہ گئے تو اب یہ بیٹھے ہیں، سواری بھی بالکل تیار ہے لیکن یہ جا نہیں سکے، اور دو بیگمانت ہیں تو وہ فرش جو ہے وہ پانی ڈال کر ٹھنڈا کرتی ہیں، درخت کے سائے میں جو ہے وہ کھجور اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ جو کہ گوشت وہ رکھتی ہیں، اور ابھی منہ میں لقمہ لینے والے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے وہ خیال آیا کہ میں اتنی آسائشوں میں اس وقت ہوں، ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں، اور اتنے لذیذ کھانے میں میرے سامنے موجود ہیں اور اس وقت اللہ کے رسول کا کیا حال ہو، وہ کس تکلیف میں ہو، تو فوراً یہ ایک احساس وہ اندر آیا ہے، عمدہ ہے، اور فوراً اپنی سواری پر بیٹھے ہیں، سرپٹ سواری کو دوڑاتے ہوئے اللہ کے رسول سے وہ جا ملے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وہ شان بھی تھی کہ جیسے ہی احساس ہوا ہے تو وہ فوراً شامل ہو گئے. لہٰذا یہ مدینے والوں کے لیے اور جو ارد گرد کے دیہاتی ہیں ان کے یہ زیب ہی نہیں دیتا، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھیں اللہ کے رسول کی جان. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 بھی پچھلی جو نشستیں سیرت پر ہوئی ہیں اس میں وہ آیت بھی آ گئی کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہ، کہ نبی تو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہو. لہذا یہ ہے کہ جو جان سے بڑھ کر عزیز ہو تو اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کے مشن میں اس کا دست و بازو جو ہے وہ بنا جائے. آج اللہ کے رسول نہیں ہے ہمارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ان کا مشن نہیں ہے ہمارے درمیان؟ مشن کیا تھا ان کا، مقصد کیا تھا آنے کا؟ دین کا غلبہ. تو یہ مشن تو ابھی ہے ادھورا، پوری زمین پر اللہ کا جو بھی یہ عادلانہ نظام ہے اس کو غالب ہونا ہے اور اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی. لہٰذا یہ ہے کہ اب جو کوئی بھی اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالے گا ایک اجتماعیت سے جڑ کر، تو واقعتاً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہے کہ جو کہ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو اجور ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک تو محبت کا جذبہ تھا کہ جو پیدا کیا گیا اللہ کے رسول کی محبت کو یعنی ایک سامنے رکھتے ہوئے، اب ذرا جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے اجور ہیں ان سے ترغیب دلائے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ فی سبیل اللہ، اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک نہ انہیں کوئی اللہ کے راستے میں کوئی پیاس لگتی ہے اور نہ کوئی تکھان یا مشقت سے وہ گزرتے ہیں اہل ایمان. ولا مخمصۃٌ فی سبیل اللہ، اور نہ اللہ کے راستے میں انہیں کوئی بھوک لگتی ہے. الا کتب لہم بہی عمل صالح، مگر ان کے لیے ان تمام اعمال پر، ہر عمل پر ایک نیک عمل ہے کہ جو کہ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں، اب لازمات ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوگا اسے سفر کی تھکان بھی جو ہے وہ ملے گی، طویل طویل سفر بھی جو ہے وہ طے کرنے پڑتے ہیں، اسی طرح سے اپنے گھر کا آرام بھی ہے کہ جو کہ نرم گرم بستر وہ قربان کر کے اللہ کے راستے میں کوئی جا رہا ہے، تو لازمات ہے کہ وہ گھر کا آرام تو اسے حاصل نہیں ہوگا، کبھی جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے بھی جو ہے وہ گزرے گا. لہٰذا یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ کوئی تھکان ہوگی، کوئی اللہ کے راستے میں چوکی داری کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ مل جائے گی، کوئی بھی ذمہ داری. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی پیاس، کوئی بھی تھکن یا مشقت اور کوئی بھی بھوک وہ انہیں نہیں ہوتی، مگر اس پر کیا ہے اللہ کی طرف سے الا کت، یعنی فرمایا جا رہا ہے یعنی آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ ولا یتعون موتین، بلکہ آگے ہم چلے گئے تھے، الفاظ یہ ہیں کہ ولا یتعون موتین یغیظ الکفار، اور کوئی بھی وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتے اہل ایمان کہ جس سے اس قدم سے غصے میں اضافہ ہو کس کے، کفار کے، وہ جو ہے وہ غیظ و غضب کا شکار. ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ انہیں کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، یا کوئی چرخہ وہ لگاتے ہیں دشمن کو یا دشمن سے کوئی چیز وہ چھینتے ہیں. الا کتب لہم بہی عمل صالح، مگر یہ ہے کہ ہر عمل پر اللہ کی طرف سے ایک نیک عمل ہے کہ جو کہ ان کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کیفیات اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجور. احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کریں تو مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی کی کفالت میں وہ آ جاتا ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کفالت میں وہ شخص آ جاتا ہے کہ جو میرے راستے میں نکلتا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب یا تو میں اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما کے اپنے راستے میں جنت میں داخل کر دوں، یا یہ ہے کہ اسے سلامت رکھتے ہوئے اور غازی بنا کر، اور یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہے یا جو بھی اجور ہیں اس کے حوالے کر کے اسے خیریت کے ساتھ گھر میں واپس کروں. لہذا یہ اللہ کے راستے میں چاہے شہادت کی موت آئے یا غازی بن کے لوٹے، تو یہ دونوں میں کیا ہے، بندہ مومن کی جیت ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسے، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات میں. لہذا یہ اللہ کے راستے میں تو چاہے کوئی تکلیف آ رہی ہو، شہادت کا رتبہ آ جائے یا غازی بن کے کامیاب ہو کے لوٹے، ہر چیز ہر کیفیت میں اللہ کی طرف سے اجور ہی اجور ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف انسان کو آتی ہیں، اور جب وہ روز قیامت جنت میں ان اجور کا صلہ وہ پائے گا، تو اس وقت بندہ مومن کی یہ خواہش ہوگی کہ دنیا میں اس کی کھالوں کو کینچی سے کاٹا جاتا اور اس پر وہ صبر کر کے اور یہ اجور میں اور جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا کہ جتنا اجر مجھے آج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے راستے میں جو بھی میں نے مشقت برداشت کی اس کا میں دیکھ رہا ہوں. لہٰذا یہ ہے کہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جاتا اور دنیا میں میری کھالیں کینچی سے جو ہے وہ کاٹی جا رہی، اور یہ ہے کہ اس پر پھر مجھے اتنے اجور ہیں کہ جو کہ مزید ملتے، تو یہ خواہش ہوگی بندہ مومن. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے یہ بڑے اجور ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی ایک صبح اور ایک شام وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے بندہ مومن. دنیا و مافیہا یعنی جو دنیا اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس سے وہ بہتر ہے، ایک صبح اور یا ایک شام جو لگائی گئی ہو اللہ کے راستے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں جو مٹی گرد اس کے قدموں پر یا اس کے چہرے پر پڑتی ہے، تو ایسے چہرے پر جہنم کی آگ جو ہے وہ جمع نہیں ہوگی. جہنم کی آگ ایسے چہرے کو نہیں چھوئے گی کہ جس پر راستے کی مشقت کی گرد ہے کہ جو کہ اللہ کے راستے میں وہ لگی ہو یا اس کے قدموں میں لگی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی کام کیا جائے، دین کا کام. آج تو بڑی دینداروں کو بڑی ایک یعنی مشکلات وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ذرا ایک وقت کا ناشتہ نہیں ملا، تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کہ ناشتہ ہی جو ہے وہ دیر سے مل رہا ہے، اور کھانا جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہا ہے، آرام جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے. ذرا سی کوئی مشقت آتی ہے اللہ کے راستے میں تو ابل پڑتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں. تو بھائی سوچو ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے کہ جس میں ایسے اسوار بھی نہیں تھے کہ جتنی آسانی آج ہمارے سفروں میں ہو گئی ہیں، وہاں پر تو طویل طویل سفر ہوتے تھے. یعنی اس غزوہ تبوک ہی کا معاملہ دیکھیں کہ جس پس منظر میں یہ آیتیں آ رہی کہ ایک ایک اونٹ پر جو ہے وہ آٹھ آٹھ اور اس سے زیادہ، ایک کھجور دو ساتھیوں کے لیے پورے دن کی غذا ہوتی، ایک سواری پر وقفے وقفے سے کئی کئی صحابہ ہیں کہ جو کہ بیٹھ رہے ہوتے تھے اور باقیہ پیدل چل رہے ہوتے. تو یہ 800-900 میل کا سفر تھا کہ جو غزوہ تبوک کا وہ طے ہوا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی پیاس، کوئی تھکان، کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھتا اہل ایمان کا کہ جس سے جو ہے وہ غیظ و غضب کا شکار ہوں کفار، اور کوئی کامیابی دشمن سے حاصل نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں چھینتے، کوئی چرخہ نہیں لگاتے اہل ایمان دشمن کو. الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ہر ہر عمل پر، قربانی پر ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ لقب دے دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کہ وہ محسن ہیں اور احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں حدیث جبرائیل آگئی ہوگی کہ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، دین سکھانے آئے تھے، پوچھا گیا اسلام کیا ہے، آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا، پوچھا ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول نے ایمان کے بارے میں پوچھا. جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت محسوس نہ ہو تو کم از کم یہ احساس کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو لہذا کبھی بھی انسان کا قدم خلاف واقع نہیں اٹھے گا، غلط راستے پہ نہیں اٹھے گا، کہ اگر یہ اسے احساس ہو جائے کہ اس کے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. پھر فرمایا یہاں تو ابھی فزیکل ایک قربانیوں کا تذکرہ آیا تھا اللہ کے راستے میں، دوسری قربانی ہوتی ہے مال کے ذریعے سے، تو لہٰذا جو مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ان کے لیے بھی الفاظ آ رہے ہیں اگلی آیت میں کہ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور وہ انفاق نہیں کرتے، مال خرچ نہیں کرتے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ کوئی وہ میدان کوئی وادی طے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، وہی بات جو پہلے آئی، یہاں الفاظ وہ معذوف ہو گئے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ عَمَلٌ صَالِحٌ، ان کے لیے کیا لکھ دیا جاتا ہے، ایک نیک عمل وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں غزوہ تبوک میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کے درمیان، وہ بھی واقعات بڑے ایمان افروز ہم نے سمجھے کہ نہیں، حضرت عمر فاروق آدھا سامان سمیٹ کر نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول کی کال تھی کہ بھئی سلطنت روما سپر پار سے مقابلہ ہے، تو لہٰذا مال بھی چاہیے، تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے مال دے رہے تھے، حضرت عثمان غنی جو ہے وہ مال کے ڈھیر لگا رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ مال کے ڈھیر لگا رہے تھے، ماں صحابہ کرام میں دوڑ لگی ہوئی تھی، کمپٹیشن تھا، حضرت عمر آدھا سامان سمیٹ کر نکلنا ہے اس ارادے سے کہ آج میں صدیق اکبر کو ہرا دوں، اور جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو پورا سامان جھاڑو پھیر کر اللہ، یعنی صحابی جو ہیں صدیق اکبر خلیفہ اول وہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ پھر ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر میں کئی دن کے فاقے تھے، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تقاضا کر رہے ہیں مال لگانے کا اور میرے پاس مال نہیں ہے، کیا کروں میں، کیسے مال حاصل کروں، تو پوری رات ایک کھیت سینچا ہے، مزدوری کی ہے، مالک نے چند کھجوریں دی ہیں، ان میں سے کچھ کھجوریں وہ گھر میں دے کر آئے، کئی دن سے فاقے تھے، اور جو بقیہ کھجوریں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی ہیں، مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور یہ چند کھجوریں لے کر آ رہے ہیں، اور منافقین طنز کے تیر برسا رہے ہیں کہ دیکھو اب سپر پار سے یہ ابو عقیل کی یہ کھجوریں ہیں چند کے جو کہ جتوائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کو گلے لگا رہے ہیں اور کھجوریں لے کر اور پورے مال پر بکھیر رہے ہیں، اور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ان کھجوروں کی وجہ سے شاید ہمارا یہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا بلکہ کوالٹی دیکھ رہا، کس کیفیت میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگاتا، ممکن ہے کہ جو کروڑوں روپے لگانے والا ہو وہ 50 روپے جس نے اللہ کے راستے میں دیے ہیں اس سے وہ درجے میں کمتر ہو جائے، نیتوں کا جو ہے وہ معاملہ آ جائے، لہٰذا یہ ہے کہ 50 روپے یا 5000 روپے لگانے والا وہ اوپر ہو جائے 50,000 والے سے، تو اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جا رہی، کوالٹی ہے کہ جو کہ دیکھی جا رہی ہے، تو کس کیفیت میں بندہ کیا کرتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی وادی وہ طے نہیں کرتے، میدان کوئی طے نہیں کرتے، سفر جو بھی ان کا اللہ کے راستے میں نیک عمل ہے کہ جو کہ لکھا جا رہا ہے، لِيَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ بہترین اجر دے ان کا کہ جو وہ عمل کرتے، اللہ ہی کے پاس بہترین اجر ہے۔ اب اس کے بعد آخری جو آیت ہے اس میں بہت عام ہدایت دی جا رہی ہے، خاص طور پر طلب علم اور یعنی تفقہ فی الدین، یہ اصطلاح ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہی، سمجھتے ہیں، فرمایا کہ وما کان المؤمنون، اور ہر بندہ مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لینفروا کافا، کہ سب کے سب جو ہے وہ کوچ کریں علم سیکھنے کے لیے، سب کے سب کوچ کریں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر گروہ سے ہر فرقے سے ان میں سے کوچ کرے ایک طائفہ، ایک چھوٹی جماعت، چند لوگ ہیں کہ جو کہ نکلیں ہر گروہ سے، اور وہ کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور پھر وہ واپس لوٹیں اپنی قوم کے پاس اور انہیں جو ہے وہ خبردار کریں کہ تاکہ لعلہم یحذرون، کہ تاکہ وہ بچ سکے اللہ کی نافرمانی سے، انہیں بھی علم حاصل ہو جائے، وہ انہیں آ کے پھر علم سیکھے، وہ آ کے اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھائیں۔ لہذا سب کے سب کا تو نکلنا یہ ممکن نہیں، اور یہ جو بھی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو واقعتاً وہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کو چلانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا علم کہ جس سے جہنم کی آگ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے حوالے سے، کہ جس میں فرائض کی ادائیگی وہ اسے معلوم ہو کہ وہ کس کیفیت میں کرنی ہے اور کون کون سے فرائض ہیں. اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسے وہ حدیث بھی مسلم شریف کی روایت ہم کثرت سے بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، طلب العلم فریضت علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض کے درجے، یعنی اتنا علم کہ جو عقائد اور عبادات اپنے فرائض وہ صحیح طور پر ادا کر سکے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو مزید علوم کا معاملہ ہے اور وہ پھر بندے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ سیکھیں اور وہ سیکھ کر جو ہے وہ پھر اپنے علاقے میں آ کے اور جو ہے وہ سکھانے کا عمل کریں. حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کو دین کا علم جو ہے وہ سکھایا جائے، اور یہ ہے کہ جو نہیں سکھاتا اس پر وعیدیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے سکھائیں. یعنی یہ ہے کہ ایک صاحب علم ہے اور پڑوسی جو ہے وہ اس کا لا علم ہے، اور یہ ہے کہ وہ دینی فرائض کے حوالے سے بے بہرا ہے، لا علم بالکل ہے، اور پڑوسی اس پر کوئی توجہ نہیں دے. لہذا یہ ترغیب ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی، اور علم کو حاصل کر کے سکھانا، اس کی جو فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں واقعتاً وہ بھی بڑے قیمتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، و بخاری کی روایت تو کئی دفعہ ہمارے نشستوں میں آئی ہے، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. دیکھیں علم کی اسپرٹ کیا ہے، علم کی روح کیا ہے، وہ قرآن کا علم. لہذا یہ ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا بہترین انسان اللہ کے رسول نے اسے قرار دیا. خیرکم یہ عربی میں یہ گڈ بیٹر کی بات نہیں ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بیسٹ امونگ یو، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. پھر اللہ کے راستے میں دین سیکھنا، اس کے لیے نکلنا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اور طالب علموں کے لیے جو دین کا علم سیکھنے نکلے ہیں، فرشتے اپنے پر ہیں کہ جو کہ ان کے قدموں میں بچھاتے ہیں. یعنی جس طرح سے کہا جاتا ہے نا، ریڈ کارپٹ ویلکم کرنا، ریڈ کارپٹ بچھانا بڑے لوگوں کے لیے، تو یہ فرشتے اپنے پر ہیں کہ جو کہ بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے، کہ جو دین کے علم کی طلب میں وہ نکلا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے اور اس کی اور درمیان میں علم کی حاصل کرنے میں اسے موت آ جائے، ابھی علم کی کمپلیشن نہیں ہوئی، علم کی تکمیل نہیں ہوئی، لیکن دوران علم حاصل کرنے میں ہی اسے موت آ جائے، لیکن اس علم حاصل کرنے کی اس کی نیت کیا تھی، لیو ہی ابھی الاسلام، تاکہ اس علم کو حاصل کر کے وہ اسلام کو زندہ کرے، ریوائول کرے اسلام کا، اسلام جو اپنی بنیادوں پر ڈھہ گیا اس کو دوبارہ سے بنیادوں پر کھڑا کر. تو فرمایا کہ اس بندے اور جنت میں انبیاء اور اس بندے کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اتنی قربت ہے انبیاء کے مقام سے ایسے لوگوں کی، کہ جو علم اس لیے حاصل کر رہے ہوں کہ جس سے اسلام کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے، اس کی بنیادوں پر دوبارہ سے قائم کیا جائے. تو یہ علم کے حصول کے حوالے سے جو ترغیب اللہ کے رسول نے دلائی، ویسے وہ بھی روایت بہت مشہور ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے اور ایک ہے کہ جو جاہل ہے. تو عالم اور بلکہ عبادت اور علم کا موازنہ یہاں اس حدیث میں کیا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے میری فضیلت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں سے ادنا پر جس طرح سے میری فضیلت. دیکھیں اب یہ فرما کس کو رہا ہے، صحابہ کرام کو فرما رہا ہے، یعنی عام لوگوں میں صحابہ کرام کا درجہ بلند ہے، پھر صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے رسول کا درجہ ہے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا سے ثابت. تو کہاں صحابہ کا درجہ اور کہاں اس سے اوپر اللہ کے رسول کا درجہ. تو ایک علم والا ہے، علم بانٹ رہا ہے، فرائض اپنے ادا کر رہا ہے اور علم بانٹنے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ عابد کہ جو رات بھر کھڑا رہتا ہے اللہ کی حضور عبادت میں صرف کرتا ہے، اس سے وہ عالم جو ہے وہ بہتر ہے. اب یہاں عبادت یا آپ عبادت گزار کی وہ نہیں ہو رہی، کوئی ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک درجہ ہے کہ جو کہ قائم کیا جا رہا ہے. عبادت اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اور یہاں پر تو الفاظ یہ ہیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی تفقہ سمجھ حاصل کرے. اور روایت میں آتا ہے کہ مَن یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دیں اسے دین میں تفقہ عطا فرما دے. اب یہ دین میں تفقہ کے کیا مطلب ہے؟ دین میں سمجھ انسان کو آ جائے، یعنی انسانی زندگی کا جو فکر و عمل کا گوشہ ہے، انسان ہر زندگی کے گوشے میں دین کی روح اور اس کے مزاج کو سمجھ کہ بھئی دین کی روح کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ روح جو ہے وہ اس کو سمجھ میں آ جائے. مولانا مودودی رحم اللہ سے ایک موقع پر ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ایک شخص ہیں ان سے آپ ملیں اور وہ بڑے صاحب علم ہیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو مولانا گئے ملنے، مل کے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسے پایا، ان صاحب علم کو آپ نے ملاقات کی تو آپ نے ان کو کیسا پایا؟ تو مولانا مودودی رحم اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں علم کا کباڑ خانہ پایا. توجہ والی بات ہے، علم کا کباڑ خانہ پایا، یعنی علم تو بہت ہے لیکن علم کی جو ایک سردیں ہوتی ہیں، اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اس کی پوری ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا. جیسے کباڑ خانے کی مثال اس لیے دی، جیسے شیرشاہ آپ چلے جائیں، شیرشاہ میں آپ کو گاڑی کا ہر پرزہ مل جائے گا، لیکن کیا ارینج فارم میں گاڑی ملے گی؟ نہیں ملے گی. گاڑی کا ہر پرزہ مل جائے تو مطلب کیا تھا؟ علم کا کباڑ خانہ پایا کہ علم بہت ہے لیکن اب علم جو ایک روح پیدا کرنا چاہتا ہے فکر و عمل کے اعتبار سے، علم کا اصل مقصد یہ ہے تفقہ فی الدین، کہ دین میں سمجھ آ جائے. جیسے وہ پوری دینی فرائض کی ایک عمارت کا تصور اگر آپ لے کر آئیں کہ جس طرح سے ایک عمارت میں مضبوط، اس کی عمارت کی مضبوطی کس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے؟ بنیاد پر. تو جیسے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، پھر اس کا فلور ہوتا ہے، پھر اس کے پلرز ہوتے ہیں، پھر ہر پلرز پر اوپر جو ہے وہ منازل ہیں کہ جو کہ تعمیل ہوتی ہے، جبھی ایک عمارت عمارت کہلاتی، ورنہ صرف پلرز کھڑے ہوں تو وہ عمارت نہیں کہلائے گی، کھنڈرات کہلائے گی. لہٰذا عمارت کا تصور تو ایک ارینج فارم میں ایک شے سامنے ہو تو وہ عمارت کہلائے. لہٰذا علم تو بہت آ جائے بندے کے پاس لیکن اسے دین کی سمجھ نہ آئے، دین کس روح کا وہ تقاضا کرتا ہے فکر و عمل کے اعتبار سے وہ اسے پتہ نہ چلے، تو پھر یہ تفقہ فی الدین نہیں ہے، صرف علم ہے کہ جو کہ موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ تفقہ فی الدین، یہ دین کی سمجھ عطا فرما. اور اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو سنائیں کہ اللہ تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے علم نہیں بلکہ دین کی سمجھ ہے کہ جو کہ عطا فرما دے. فرمایا کہ ہر ایک کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے اہل ایمان میں سے کہ سبھی کوچ کریں علم حاصل کرنے کے لیے، جس طرح سے مدینے کے اعتراف میں آیت نمبر 97 میں ہم پڑھ کر آئے سورہ توبہ میں کہ جو دیہاتی ہیں ان کے نفاق کی شدت کی وجہ کیا تھی، انہیں وہ علمی حاصل نہیں تھا، وہ دین میں تفقہ حاصل نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں آئے نہیں. تو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہر ایک کو تو نکلنا ممکن نہیں ہے، تو پھر ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، وہ دین سیکھ کر آئے، اللہ کے رسول کی صحبت حاصل ہو، جو بھی صاحب علم لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کریں، اور پھر اپنے علاقوں میں آ کے اپنے جو بھی علاقے والے ہیں ان کو دین سکھائیں. یہ ہے دین کا پورا نظام کہ جو کہ پھر اس طرح سے وہ عمارت کھڑی ہوتی. فرمایا کہ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں کہ جب وہ لوٹیں ان کے پاس، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ سکیں اللہ کی نافرمانی سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے، دین کو سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور سیکھنے کے بعد اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، خادم قرآن کی حیثیت سے، خادم دین کی حیثیت سے ہمیں اس دنیا میں رکھے اور اسی حیثیت میں اس دنیا سے ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.